لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على
محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزيزان ایمان کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی وجود کی گواہی نہ دے رہا ہو. ذرہ ذرہ کائنات کی اشارہ کر رہا ہے معبود حقیقی کی طرف. ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. جہاں جہاں پر بھی موجودات اور جہاں جہاں پر بھی لفظ موجود ملے گا وہاں وجود کی پرچھائیاں ملیں گی. کوئی موجود ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں وجود نہ پایا جاتا ہو, لفظ وجود جس کے یہاں نہ ہو. کوئی موجود ایسا نہیں ہے, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے خلق نہ کیا گیا ہو, کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جسے پیدا نہ کیا گیا ہو. اور خلق کرنے والی ذات, وجود بخشنے والی ذات, حیات بخشنے والی ذات, کائنات کو قوام بخشنے والی ذات, موجودات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم عنقریب انہیں کائنات میں, آفاق میں اور خود انہی کے نفوس میں یہ دکھا دیں گے کہ انہ الحق, کہ وہ ذات ذات حق ہے, وہی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات اگر زندہ ہے تو اس کی وجہ سے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مدح کرنے والے اس کی مدح نہیں کر سکتے, ثنا کرنے والے اس کی ثنا نہیں کر سکتے. لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون, نعمتوں کو گننے والے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس کی مدح کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. لا یدرکہ بعد الہمم, بلند پرواز ہمتیں بھی اس کی حد ادراک کو تک نہیں پہنچ سکتی. ولا ینالہ غوث الفتن, اور نہیں گہرائیوں میں ڈوبنے والے اس کی معرفت کی موتیوں کو چن سکتے ہیں. نہ بلند فکر ہمتیں اڑ کر اس کی بلندیوں کو چھو سکتی ہیں, اور نہیں غواصان طبیعت ڈوب کر سمندر کی گہرائیوں میں, نہ ڈوبنے والے اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, نہ اڑنے والی فکر اس کی حد ادراک کو درک کر سکتی. تو کسی بھی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشر کی گرفت میں آنے والا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ پروردگار جو حق معرفت تھا وہ ادا نہ ہو سکا. ما عرفنا کا حق معرفت, جو معرفت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. حق معرفت ادا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات عظیم ہے, وہ واحد و یکتا ہے, بلکہ اس کی واحدیت کو بھی سمجھنا, اس کی احدیت کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے. تو بچوں کو سکھانے کے لیے کہتے ہیں واحد واحد. امیر المومنین ساری دنیا واحد ہی سمجھتی تھی, اللہ ایک ہے تو ایک سمجھتی تھی, لیکن 1000 سال کے بعد نہج البلاغہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک کا مطلب کیا ہے. دنیا 1000 سال سے ایک کا مطلب ایک سمجھ رہی تھی, یعنی ایک جس کا یعنی وہ ایک جس کا دو ہوتا ہے، یعنی ایک دو تین والا ایک سمجھتی تھی. اللہ ایک ہے یعنی ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، واحد عددی سمجھتی تھی، عدد والا واحد سمجھتی تھی. نہج البلاغہ نے بتایا کہ اللہ واحد ہے، یعنی واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، واحد مرکب نہیں ہے، بلکہ احدی الذات ہے. ایک ایسا واحد ہے جس کا دو نہیں ہے. اور اس بات کا اقرار صرف ہم ہی نے نہیں کیا ہے، ساری دنیا کے حق پسندوں نے کیا ہے، ساری دنیا کے حق پسندوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امیر المومنین تاریخ بشریت کی اور تاریخ اسلام کی وہ تنہا شخص ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی فلسفیانہ ادلہ کے ذریعے سے، ریاضی دلیلوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانوایا، یعنی پہلا مدرس توحید ہے علی ابن ابی طالب. دنیا کو تو بتائے گا یہ نقطۂ جمیل، یعنی ازل سے ایک توانائی یہ جلیل جس کا کوئی نظیر نہ جس کی کوئی عدیل، اس کار گاہ فخت گریزہ کی ہے کفیل، از لال و انجذاب نہ وہ انعکاس ہے، دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس ہے. انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو، وہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہو، وہ دل نواز دوست نہ ہمت شکن ادو، وہ پائے بندے رسم وفا و جفا نہیں، جذبات جس پہ ٹوٹ پڑے وہ خدا نہیں. تو یہ تو بتائے گا یہ نقطۂ جمیل، یعنی امیر المومنین کی ذات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمتوں کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارا خالق کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے. یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اور اگر ان ہستیوں کی ضرورت ہے تو کیوں ہے، ہے تو کیوں ہے؟ جن کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے اسے امیر المومنین کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے ان کو حسین کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے انہیں یہ خاصان خدا کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو اللہ تک پہنچنا نہیں ہے ان کو ان وسیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو عروت الوثقی ہے، یہ تو اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو تھام کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. جب جانا نہیں ہے تو اس رسی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ معرفت، یہ عظمت ہمیں اہل بیت ہی کے در سے معلوم ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کر ہی، ان کے سجدوں کو دیکھ کر ہی اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. گویا امیر المومنین اور امام حسین وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے مخلوقات عالم کو کھینچ کر معبود حقیقی کی بارگاہ تک لایا ہے. اگر آپ حسین ابن علی کا دامن تھامیں گے نا تو وہ اللہ تک پہنچائیں گے. لوگ کیوں حسین کا دامن نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے. اور جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ کیوں پکڑے ہوئے ان کو خود نہیں معلوم. امام حسین سے وہ کیا چاہ رہے ہیں نہیں معلوم. امام حسین کیا دے سکتے ہیں انہیں نہیں معلوم. انہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ حسین سے کیا مانگ رہے ہیں. مولا مجھے نوکری دے دیجئے، مولا مولا میرا پیٹ بھر دیجئے، مولا میرے بچوں کی زندگی سنوار دیجئے، مولا میرے بچوں کو پروان چڑھائیے، مجھے مکان چاہیے، دکان چاہیے، یہ مانگ رہے ہیں حسین ابن علی سے. جبکہ حسین ابن علی کہتے ہیں ماذا وجد من فقدک و ماذا فقد من وجدک، انہوں نے کیا پا لیا جنہوں نے تجھے کھو دیا، اور انہوں نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا پروردگار، اور ان لوگوں نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے. اگر ہمارے پاس دکان ہے، مکان ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر خدا نہیں ہے تو نہ یہ شہرت کام کی ہے، نہ یہ دولت کسی کام کی ہے، نہ کوئی ثروت کسی کام کا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خدا ہے تو خدائی ہے، خدا نہیں ہے تو کچھ نہیں. لوگ سمجھتے ایک خدا سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب زیرو ہے، وہ ایک ہے، اس ایک کے ساتھ زیرو کی اہمیت ہے، ورنہ وہ ایک کو ہٹا دیا جائے تو پوری کائنات زیرو ہے. اس سے وابستہ ہم زیرو ہیں، اس سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہماری اہمیت بڑھ جائے گی. اسی لیے کہا گیا تو سب آؤ اللہ کی بارگاہ، سب اللہ کی بارگاہ. یہ امام حسین ہمیں درس دے رہے، کربلا ہمیں پکار رہی ہے، کربلا آواز دے رہی ہے، ہنمن کی آواز آ رہی ہے، آؤ تمہاری مشکلات کو ہم حل کریں گے. تمہاری مشکلات کیا ہیں تمہیں خود نہیں معلوم، تمہاری مشکل کیا ہے، تمہاری مشکل اصل میں تمہاری مشکل کیا ہے ہم بتائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تمہیں منصب ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، تمہیں اقتدار ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، تمہیں شان و شوکت ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، تمہیں وزارت ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، تمہیں منصب ملے گا، خلافت ملے گی، عہدہ ملے گا، لیکن تمہیں اطمینان نہیں ملے گا. اطمینان بازار میں بکنے والے کھلونے کا نام نہیں ہے، اطمینان کسی بھیک کا نام نہیں ہے فٹ پاتھ پر ہاتھ پھیلانے سے مل جاتی ہو. اطمینان وہ دولت کا نام ہے جو سوائے پروردگار کے اور کوئی نہیں دے سکتا. خلیل مانگتے ہیں اطمینان، پروردگار لیطمئن قلبی، لیطمئن اطمینان قلب، اس شے کا نام. عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام یہ کربلا آواز دے رہی، حق آواز ہے، حق ہے کربلا. ہماری گفتگو کا عنوان آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی تک تمہید میں ہم گزر رہے تھے، تمہید کی منزل سے گزر رہے تھے، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اور بہت سنا ہوا عنوان ہے، سنا ہوا عنوان ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں. اس لفظ میں ہزارہا حقیقتیں ہیں. یہ لفظ حق نہیں ہے، ایک لفظ حق نہیں ہے، اس میں تو پوری حقیقتیں پوشیدہ ہیں. کربلا مارکہ حق و باطل ہے، کربلا مارکہ ہے حق و باطل کا، کربلا فرقان ہے. قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، کربلا بھی فرقان ہے. فرقان یعنی کیا؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والی حقیقت کا نام ہے فرقان. فرقان یعنی حق کو باطل سے جدا کر دینے والی حقیقت. تو کربلا کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت، غی طغیان اندھیرا، گمراہی. کربلا ہدایت اور گمراہی کے وہ پاٹنے والی حقیقت کا نام ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے والی حقیقت کا نام ہے، اس کا نام ہے کربلا. کربلا زندگی کا نام ہے، کربلا زندگی عطا کرتا ہے، کربلا دعوت حق دیتا ہے، ہر جگہ حق کا جلوہ ہے، ہر جگہ حق کا جلوہ ہے. آپ دنیا میں حق کا جلوہ دیکھیں گے، آخرت میں حق کا جلوہ دیکھیں گے، ہر جگہ حق کا جلوہ نظر آئے گا. اور حق میں جو لذت ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے، کسی شے میں نہیں ہے. اگر حق کی لذت کا احساس ہو جائے تو آپ کو کوئی لذت نہیں معلوم ہوگی. حورے ہو کہ جنت، یہ تو ادنا سا صلہ ہے، خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. حق کی لذت کو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، یہ اہل حق ہی درک کر سکتے ہیں، جو حق کو جانتے ہیں، جو حق کو سمجھتے ہیں، جو حق کی معرفت رکھتے ہیں. حق وہ ٹھوس حقیقت کا نام ہے جو قابل انکار نہیں ہے، قابل رد نہیں ہے. افی اللہ شک، کہ اللہ کی ذات بھی قابل شک ہو سکتی ہے، ذات خدا میں بھی شک ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں حق کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے حق کسے کہتے ہیں؟ ایک سمندر کی مچھلی نے دوسری مچھلی سے پوچھا کہ یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ سنتے ہیں کہ ہم پانی کے درمیان میں، ہر طرف پانی چھایا ہوا ہے، ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر پانی ہی ہوتا ہے ہم، تو آخر یہ پانی ہے کیا چیز؟ تو اس مچھلی نے تیسری مچھلی سے پوچھا، اس نے چوتھی مچھلی سے پوچھا، سب پر یہ سوالیہ نشان لگ گیا کہ آخر یہ پانی ہوتا کیا ہے بھائی. تو سب سے بڑی معرفت والی مچھلی نے کہا کہ بس اتنا سمجھ لو کہ جس کے سہارے تم زندہ رہتے ہو اسی کا نام پانی ہے، جس کے سہارے تم چلتے ہو اسی کا نام پانی ہے، جس کے سہارے تم سانس لیتے ہو اسی کا نام پانی ہے. مچھلی کی حیات پانی سے ہے، مچھلی کا ذبیحہ پانی سے نکل آنا ہے. اگر جب تک کہ ہم حق کے اندر ہیں، زندہ ہیں، جیسے ہی ہمارا رابطہ رشتہ حق سے ٹوٹے گا ہم فنا ہو جائیں گے. حیات کیا ہے؟ حق سے رشتے کا نام حیات ہے، الحی سے رشتے کا نام حیات ہے. الحی سے رشتہ ٹوٹے گا تو ہم عدم کے سناٹے میں غش کھا جائیں گے، ہم ہی نہیں پوری کائنات غش کھا کے گر پڑے گی. اس یہ جو روشنی ہے اسی کرنٹ کی وجہ سے ہے. اگر رابطہ ختم ہو جائے اس کا تو پورا اندھیرا چھا جائے گا. اصل میں اندھیرا ہی ہے، آپ کو اجالا نظر آ رہا ہے، یہ اجالا جو دکھائی دے رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکا ہے. یہ اجالا یا نہیں ہے، یہ تو اجالا مسلسل آ رہا ہے، یہاں ہے نہیں. اگر ہے تو پھر ان چراغوں کو گل کر دو. اگر یہاں اجالا ہے، یہاں اگر اجالا ہے تو پھر ان چراغوں کی ضرورت کیا ہے؟ چراغوں کی ضرورت بتا رہی ہے کہ یہاں اندھیرا ہے، ورنہ چراغ نہ لگائے جاتے، ورنہ چراغ لگائے نہ جاتے. یہ دنیا، اگر اس دنیا میں دن ہوتا، اجالا ہوتا، تو سورج کی قندیل نہ جلائی گئی ہوتی. سورج کی قندیل کا جلایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اصل میں اندھیرا ہے، مٹی پہ اندھیرا ہے، یہ کرا اندھیرا ہے. لہذا یہاں پر چراغ جلایا گیا تاکہ زمین نظر آ سکے، ذرے دکھائی دے سکے. اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، نور سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہم ظلمتوں میں گھر جائیں گے، ہم عدم کے سناٹے میں غش کھا جائیں گے. ہماری اصل حقیقت موت ہے، موت کی بساط پر حیات رقص کر رہی ہے. موت ہماری اصل حقیقت کا نام ہے. کن تم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا گیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد تمہیں محشور کیا جائے گا. تم زندہ نہیں تھے، تم تو مردہ تھے، لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو انسان کیوں بنا دیا، ہم کو ملک بنایا ہوتا. تو اللہ کہے گا تم تھے کہاں پہلے، تم تھے کہاں، پیدا ہونے سے پہلے تم تھے کہاں، ہم نے تمہیں پیدا ہی انسان بنا کے کیا ہے. ماں جعل اللہ المشمشتا مشمشتا بل اوجداها. تو یہ سوال تو مٹی بھی کر سکتی ہے، یہ سوال تو جو ہے درخت بھی کر سکتے ہیں، یہ سوال تو حیوان بھی کر سکتے ہیں. پروردگار تو نے مجھے مٹی کیوں بنایا، درخت کیوں نہیں بنا دیا؟ درخت کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے حیوان کیوں نہیں بنایا. یہ پیدا ہی ہوئے ہیں ایسے، یہ ان کی ذاتی حقیقت ہے. عدد تین تین ہے، پیدا ہی تین ہوا ہے. اس کو ایک کے بعد کہو تو بھی تین رہے گا، ایک تین دو کہو، ایک کے بعد کہنے سے وہ تین دو ہو جائے گا. ایک چار تین دو کہیے تو ایک کے بعد کہنے سے چار دو ہو جائے گا، نہیں، چار تو چار رہے گا. چاہے اس کو پہلے رکھے کہ بعد میں رکھے، وہ پیدا ہی عدد چار ہوا ہے. اسی طرح سے مخلوقات میں ہر مخلوق ذاتی حقیقت رکھتی ہے، وہ پیدا ہی ویسی، اللہ نے انہیں پیدا ہی اسی طرح سے کیا ہے. بہرحال جس کو بھی پیدا کیا اس نے پیدا کیا، اپنے رب سے پیدا کیا. ان سب کا خالق پروردگار ہے، ہر شے کا خالق پروردگار ہے. لیکن اس نے کرم یہ کیا ہے کہ اگر تم مٹی ہو تو ہم نے تمہیں معرفت کا دروازہ کھول کے تمہیں ترقی سے ہمکنار کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھنا کہ تم پیدا مٹی ہوئے ہو تو مرو گے بھی مٹی بن کے، نہیں. اگر تم چاہو تو درختوں کی رگوں میں لہو بن کے دوڑ سکتے ہو، اگر تم چاہو خاک کے ذرے مہر درخشاں بن سکتے ہیں. ہر موجود میں، ہر وجود میں اللہ نے اپنی محبت ودیعت کر دی ہے. یہ محبت ارتقاء کی طرف لے جاتی ہے، یہ محبت انسان کو اللہ سے قریب کرتی چلی جاتی ہے، اللہ سے نزدیک کرتی چلی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ پوری کائنات سفر کر رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس پوری کائنات کا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے، اور لے جانے والی جو ذوات مقدسہ ہیں وہ آگے آگے ہیں، جو بتا رہی ہیں. علی علیہ السلام والصراط المستقیم، علی ہی صراط مستقیم ہے جو اللہ کی طرف لے جا رہی ہیں، اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ادھر چلو، ادھر نہ بھٹکو. حنیف مسلم بن جاؤ. ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کانا حنیفا مسلما. نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ ابراہیم نصرانی تھے، بل کانا حنیفا مسلما. نہ وہ حنیف تھے، جنیف نہیں تھے، یعنی باطل سے کترا کے چل رہے تھے، حق کے راستے پر گامزن تھے. جو حق کے راستے پر گامزن ہو وہ حنیف ہے، جو باطل سے دامن بچا کے چلے وہ حنیف ہے، جو باطل سے ہاتھ ملا کے چلے وہ جنیف ہے. تو ہمیں حنیف بننا ہے، مسلم بننا ہے، مسلمان بننا ہے. ہمیں راہ ابراہیم پر چلنا ہے، راہ خلیل پہ چلنا ہے، راہ موسیٰ کلیم پہ چلنا ہے. عزیزان گرامی، ہمیں راہ موسیٰ خلیل کو، موسیٰ کلیم اور عیسیٰ مسیح کے راستے پہ چلنا ہے، انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے. اور انبیاء کا راستہ جدا جدا نہیں ہے، سب کا راستہ ایک ہے. جو راستہ کلیم نے بتایا وہی راستہ مسیح نے بتایا، جو راستہ مسیح نے بتایا وہی راستہ مصطفیٰ نے بتایا. یہ پورا ایک تسلسل ہے. حق کا حق سے رشتہ ہوتا ہے، باطل کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. باطل آپس میں متحد نہیں ہوتے، بلکہ حق کا اتحاد ہوتا ہے باطل کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. فرعون کا شداد سے کوئی رشتہ نہیں ہے, شداد کا نمرود سے کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن ہاں موسیٰ کا عیسیٰ سے رشتہ ہے, عیسیٰ کا موسیٰ سے رشتہ ہے, موسیٰ کا خلیل سے رشتہ ہے, خلیل کا نوح سے رشتہ ہے, نوح کا آدم سے رشتہ ہے. یہ صرف پورا سلسلہ ہے جہاں جہاں ایک کے بعد نبوت دوسرے تک منتقل ہوتی ہے, ایک کے بعد رسالت دوسرے تک منتقل ہوتی ہے. یہ پورا سلسلہ ہے حق کا, یہ پورا سلسلہ ہے حق کا. حق دیکھنے میں تو الگ دکھتا ہے لیکن حقیقت میں الگ نہیں ہوتا. جس طرح سے نور ہے, نور نور ہے, چاہے وہ موم بتی کا نور ہو, چاہے وہ ٹیوب لائٹ کا نور ہو, چاہے وہ آفتاب کا نور ہو, نور تو نور ہے, نور نور ہے, نور میں اختلاف نہیں ہوتا, نور میں اختلاف نہیں ہوتا. نور متحد ہے, نور میں اتحاد ہے. جس طرح سے روشنی کا روشنی سے رشتہ ہے, اسی طرح سے حق کا حق سے رشتہ ہے. حق کا حق سے رشتہ ہے. حق مٹتا نہیں ہے, حق تپتا نہیں ہے, حق قابل انکار نہیں ہوتا, حق قابل رد نہیں ہوتا, حق کا انکار نہیں کیا جا سکتا, حق مرتا نہیں ہے, حق کا حق سے حق کا انکار ممکن نہیں ہے. جتنا آپ حق کو دبائیں گے اتنا ہی حق ابھرتا چلا جائے گا. حق کا انکار آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ نادانی ہے, یہ بیوقوفی ہے, یہ جو ہے وہ حسد ہے, بغض ہے, اناد ہے, یہ ناانصافی ہے. حق کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. حق کو مٹانے کی جتنی جستجو کریں گے, یہی وجہ ہے کہ حق کبھی گھبراتا نہیں ہے. حق کو پتا ہے کہ حق کے بیج کو اگر زمین کے اندر دفن بھی کر دیا جائے تو بے قراری میں سر اٹھائے گا, کیونکہ حق کو دبانے کی کوئی طاقت حق کو دبا نہیں سکتی. جس کو اللہ ابھارے اسے کوئی دبا نہیں سکتا, اور جس کو اللہ دبائے اسے کوئی ابھار نہیں سکتا. باطل مٹی ہوئی حقیقت کا نام ہے, مٹنے والی نہیں بلکہ مٹی ہوئی حقیقت کا نام ہے. جو چیز مٹی ہوئی ہے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا, اور جو چیز زندہ ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. جو حق ہے اسے دفن نہیں کیا جا سکتا, اور جو دفن شدہ حقیقت ہے اس کو ان دفینوں کو کوئی ابھار نہیں سکتا. یہ ایک حقیقت ہے, یعنی اللہ جس کو مٹا دے اسے کوئی ابھار نہیں سکتا. جو دروازے اللہ بند کر دیتا ہے وہ کوئی کھول نہیں سکتا. جس دروازوں کو اللہ نے کھول دیا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جس کو اللہ حیات دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا, جس کو اللہ موت دے دے اسے کوئی حیات نہیں دے سکتا. یہ ایک حقیقت ہے, چاہے آپ مانے نہ مانے, آپ کے ماننے سے یا آپ کے نہ ماننے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. اسی لیے شرافت یہی ہے کہ حق کو خاموشی سے مان لینا چاہیے. حق کے مقابلے میں اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حق کے مقابلے میں سوائے سر تسلیم خم کر دینے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں وقتی طور کے اوپر حق کے اوپر پردہ ڈال دینے سے حق چھپ جائے گا. حق چھپتا نہیں ہے. وقتی طور پر باطل کے سائے ضرور آپ کو غافل کر سکتے ہیں لیکن حق چھپ نہیں سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. شاید میں اپنے معروضہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں آپ تک. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے یہ پوری کائنات, ابھی میں جب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ حق سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے موجود ہے. یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا نا, ختم ہو جائے گی ہر چیز. ہر چیز. ایک سوال یہ ہے کہ یہ کائنات ختم کیسے ہوگی؟ یہ جو قیامت آئے گی نا, تو یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ پورا ملبہ, اگر اس کو گرایا بھی جائے تو اس کا ملبہ کس کوڑے دان کے حوالے کیا جائے گا؟ ایک سوال ہے نا. آسمان سے جب ستارے ٹوٹ کے گریں گے, سورج
جب آسمان سے یہ جھومر جب گرے گا تو یہ پورے آسمان جب زمین پہ گرے گا, ستارے ٹوٹ کے گریں گے, کہکشاں گریں گے, تو یہ پورا جو ملبہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ پوری کائنات جب ختم ہوگی تو کیسے ختم ہوگی؟ سوال ہے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. وہ مثال یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بیٹھے ہوئے, فرض کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے ہوئے آپ واقعی. تو اب آپ کو فرض یہ کرنا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ تصورات کی دنیا میں کھو گئے ہے نا, جیسے میرے بھائی آنکھ بند کر لیے, اب آنکھ بند کر کے آپ تصورات کی دنیا میں کھو گئے. ابھی یہاں بیٹھے تھے, جیسے ہی گفتگو بور ہوئی, جیسے ہی گفتگو خشک ہوئی, جیسے ہی آواز کم ہوئی, اب اپنے خیالوں میں گم ہو گئے. اب جو خیالوں میں گم ہو گئے تو پتا نہیں کہاں کہاں چلے گئے. تھوڑی ہی دیر میں, بس چند سیکنڈ, ہم سے رابطہ آپ کا منقطع ہوا, آپ خیالوں میں کھو گئے. اب جو خیالوں میں کھو گئے تو دیکھتے دیکھتے اپنا گھر بنا لیا آپ نے, اس گھر کے اوپر اور ایک گھر بنا لیا, اسٹوری پہ ڈبل اسٹوری, ڈبل اسٹوری پہ ٹریپل اسٹوری, اب بنتے بنتے معلوم ہوا 100 طبقے بن گئے. کتنی تیزی سے بنتے جا رہے ہیں. یعنی خیالات میں تاج محل بھی بن جاتا ہے سیکنڈ میں. آپ بنائیے بھی, تصور کیجئے تاج محل کا, بنا یا نہیں بنا؟ تاج محل کا چھوڑیے, شہر کا تصور کر لیجئے. بنا ذہن میں تصور شہر کا؟ اچھا شہر چھوڑیے, ملک کا تصور کر لیجئے. جس ملک میں کئی شہر ہوں, کئی آبادیاں ہوں, ہزاروں لوگ ہوں, اور جو ہے ان شہروں میں جو ہے روشنی ہو, ان شہروں میں جو ہے آبادی ہو, وہ شہروں میں سڑکیں ہوں, سڑکوں پہ جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہوں, ہزارہ ہزار درخت ہوں, اس میں باغات ہوں, باغات میں ہزاروں پھول ہوں. بن رہے ہیں نا یہ, چند کتنے سیکنڈ لگے؟ شاید ایک منٹ. تو اس ایک سیکنڈ, چند سیکنڈ میں اتنی بڑی دنیا آپ نے خیالات کی بنا لی. اب کسی نے ہلکا سا جھٹکا دیا, میں نے پکارا آغا صاحب, اب آغا صاحب نے آنکھیں کھول دی. اب جو کھولی تو میں پوچھا آغا صاحب گئے کہاں تھے, تو کہاں گئے, میں خیالات کی دنیا میں کھو گیا تھا, میں مکان بنا رہا تھا. تو میں نے پوچھا وہ مکان گیا کہاں؟ وہ آپ نے اپنے ذہن میں جو تاج محل بنایا تھا وہ گیا کہاں؟ وہ شہر جو آپ نے ابھی بنایا تھا اپنے ذہن میں وہ گیا کہاں؟ وہ ملک جو آپ نے اپنے ذہن میں تعمیر کیا تھا وہ گیا کہاں؟ آپ کہیں گے کہ تھا کہاں. میں پوچھوں گا آپ سے گیا کہاں, آپ کہیں گے تھا کہاں. تھا کہاں؟ ابھی تو بنایا تھا آپ نے. جو بنایا تھا نا شہر, اس کا ملبہ کہاں گرا؟ وہ جو شہر بنایا تھا ذہن میں, اس شہر میں کئی درخت بنائے تھے, وہ درخت جو گرے تو کہاں گرے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو گرا نا, تو اس کا ملبہ اٹھانے میں کتنے مہینے لگ گئے؟ پورا سال لگ گیا. 100 منزلہ بلڈنگ جو گرے گی تو اس کا ملبہ کتنا عرصہ لگے گا اٹھانے کے لیے؟ تو اب یہ جو آپ نے تاج محل بنایا تھا, یہ جو ملک بنایا تھا, جو گھر بنائے تھے, جو شہر بنایا تھا, یہ جو اتنا بڑا ملک, جو اتنی بڑی دنیا خیالات کی بنائی تھی, یہ سب گیا کہاں؟ آپ کہیں گے وہ تھا کہاں جناب؟ تھا کہاں؟ تھا نا, وہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ہمارے خیالات کی روشنی ان تک پہنچ رہی تھی, جب تک سوچ زندہ تھی, جب تک خیالات زندہ تھے, خیالات مکانات تعمیر کرتے جا رہے تھے, شہر بنتا جا رہا تھا, ملک تعمیر ہوتا جا رہا تھا, اور ایک جہان آباد ہوتا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی جھٹکا لگا, پورا ملک برباد ہو گیا, پوری دنیا برباد ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اس سے کہیں آسان ہے, خاک بر سرے تمثیل و من و تشبیہ من. انسان کی تخلیق انسان اور اس کی مخلوق کے درمیان میں جو رشتہ ہے اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب رشتہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان میں ہے. وہ کن کہتے ہی فیکون ہو جاتا ہے, جیسے ہو جاتا ہے نہ ہو کے ویسے ہی ہوئی شے. جب اس کو کہتا ہے جب اسرافیل سے وہ کہتا ہے پھونک دے تو اس ایک پھونک پہ پوری کائنات ختم ہو جاتی ہے, اب وہ ایسے جیسے تھی ہی نہیں, نسیان منسیا ہو جاتی ہے. نسیان منسیا, جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہاں پر انسان کے دم سے ہے یہ پوری کائنات. جب انسان کو ہٹا لیا گیا تو پھر اس کو پھونک دیا جائے گا تو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب نئی مخلوقات آئیں گی تو ان کے لیے نئے مکانات بنیں گے, ان کے حساب سے نئی فضا بنے گی, ان کے لیے جو ہے ان کے لیے نہریں الگ سے جاری ہوں گی, ان کے لیے الگ قندیل لگائی جائے گی, ان کے لیے الگ انتظام ہوگا. جیسی مخلوق, آپ کبھی گئے چڑیا گھر یا نہیں گئے, زو تشریف لے گئے یا نہیں لے گئے, یہاں ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم ہے, اگر ہے تو ضرور جائیے. وہاں جانے کے بعد میں دیکھیے کہ ہر ایک کے گھونسلے الگ الگ ہوتے ہیں. چڑیا کا گھونسلہ الگ ہوتا ہے, شیر کی گری الگ ہوتی ہے, سب کے الگ الگ ہوتا ہے. ان کے حساب سے بنایا جاتا ہے, جو مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کو اس کے حساب سے بنایا جاتا ہے, ان کا گھونسلہ ان کا مکان اس حساب. انسان کے لیے یہ مکان کی ضرورت تھی, سانس لینے کے لیے, امتحان دینے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی, لہٰذا اس کو بنایا تھا. جب انسان ہٹا لیا جائے گا تو پھر نظام شمسی کو ختم کر دیا جائے گا, پھر نئی مخلوق نئی کائنات لے کے آئے گی, نئی دنیا لے کے آئے گی. تو عزیزان گرامی, بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے ذات حق سے, اسی سے جلوہ ہے کائنات کا, اور جیسے ہی یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا اور اس کا جلوہ ختم ہو جائے گا, اس کی روشنی, اللہ نور السماوات والارض, اسی کا نور ہے جو کائنات جگمگا رہی ہے. زمین اگر روشن ہے تو اس کی وجہ سے, آسمان اگر روشن ہے تو اس کی وجہ سے, ستاروں میں اس کی روشنی ہے, چاند میں اس کی روشنی ہے, سورج میں اس کی روشنی ہے, اسی کی روشنی ہے جس سے جہاں جگمگا رہا ہے. اس نور سے رشتہ ہے تو سب کچھ ہے, نور سے رشتہ منقطع ہو جائے گا تو اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. یہ اندھیرا ہی ہے, نور کی وجہ سے روشن ہے, جب نور نہیں رہے گا تو پھر یہ اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا. تو عزیزان گرامی اگر آپ کو ہمیشہ منور رہنا ہے تو نور سے رشتہ جوڑنا ہوگا, نور سے رشتہ جڑے گا تو آپ منور ہو جائے. اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو زندگی سے رشتہ جوڑ لیجئے, حیات سے رشتہ جوڑ لیجئے, آپ ہمیشہ با حیات رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زندگی سے رشتہ جوڑ لیں, حیات سے رشتہ جوڑ لیں, آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. میں نے کل آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے. یہ آیت کو مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے, مسلسل اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے, یعنی جو شے فنا سے رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے, جو بقا سے رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. جو بقا سے رشتہ جوڑ لے وہ باقی رہ جائے, جو فنا سے رشتہ جوڑ لے وہ فنا ہو جائے. اللہ باقی ہے, بقا سے رشتہ جس نے جوڑ لیا وہ باقی رہ گیا. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, جس نے فنا سے رشتہ جوڑ لیا وہ فنا ہو گیا. فنا سے رشتہ جوڑ لیا. ہماری یہ عبادتیں, ہماری یہ ریاضتیں, ہماری یہ اطاعتیں, ہماری یہ بندگی, جب فنا سے رشتہ, نماز دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز باقی رہنے والی نہیں ہے. ویل للمصلین کی فہرست میں آ جائے گی. یہ تلاوت کلام پاک, یہ تجوید کے مظاہرے, یہ قرات کلام پاک, یہ لہن کا مظاہرہ, یہ جو ہمارے کرتب بازیاں ہیں, یہ سب اگر دنیا کی خاطر ہیں تو ختم ہو جانے والی ہیں, لیکن اگر یہ تلاوت اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو یہ باقی رہنے رہنے والی ہے. ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہوں تو باقی رہیں گی, روزے اللہ کے لیے باقی رہیں گی, حج اللہ کے لیے باقی رہے گا, زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جائے باقی رہے گی, صدقہ اللہ کے لیے دیا جائے باقی رہے گا, خمس اللہ کے لیے نکالا جائے باقی رہے گا, جہاد اللہ کی راہ میں کیا جائے باقی رہے گا, امر بالمعروف اللہ کے لیے کیا جائے باقی رہے گا, دنیا کے لیے ریاکاری کے لیے کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. آپ اگر آپ کی زندگی اگر ریاکاری بن جائے تو آپ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں, کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے, کچھ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. ہم راکھ ہو کے ہمیں کوڑا دان کے حوالے کر دیا جائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کوڑے دان کا نام جہنم ہے, جہاں جلے گی. یہ کچرے کو کیا کریں گے, کوڑے دان میں ڈال کے جلا دیں گے تو جہنم میں آگ لگے گی. کیوں آگ لگے گی؟ اس لیے کہ کوڑا ہے, کوڑے کو جلائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے, اس کو جلائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے, تو یہ ساری عبادتیں جل جائیں گی. کہاں؟ اس لیے کہ دنیا کی خاطر ہو رہی تھی اس لیے جل گئی. اگر یہ آخرت کے لیے ہوتی, اللہ کے لیے ہوتی تو یہ کبھی ختم نہ ہوتی. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کربلا ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیا. تو جس نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم ختم ہو جائیں گے, ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اگر ساری دنیا مل کر بھی حسین کا نام لینا بند کر دے تو حسین کا نقصان ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ حسین اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک اللہ باقی رہے گا, جب تک لا الہ الا اللہ باقی رہے گا. اسی لیے امام حسین نے یہ سودا اللہ سے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں اکبر دنیا کے لیے قربان کر رہا ہوں, دولت کے لیے, اقتدار کے لیے, جاہ و حشم کے لیے, نہیں, میں یہ اپنے بچوں کو تیری بارگاہ میں دینے کے لیے آیا ہوں. یاد رکھیے دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوئے مر گئے, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن عزیزان گرامی حسین کے بچے آج بھی زندہ ہے, اکبر آج بھی زندہ ہے, قاسم آج بھی زندہ ہے, اور محمد آج بھی زندہ ہے. حسین ابن علی عقل کل تھے, حسین ابن علی جانتے تھے, حسین کتنے سمجھدار تھے. حسین ابن علی نے جو فیصلہ کیا ہے, خدا ہر مومن کو وہی فیصلہ نصیب کرے, امام حسین کے راستے پہ چلنا نصیب کرے, امام حسین علیہ السلام کی راہ پہ چلنا نصیب کرے. حسین ابن علی نے کتنا اچھا راستہ اختیار کیا, شہادت کا راستہ, ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی ہمیشہ کے. یہ جو جانتے تھے وہ کہتے تھے مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں, ہم کو کیوں ساتھ لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم کو کیوں ساتھ, یعنی کیا. اور حسین, دیکھیے جو لوگ جنت میں جاتے ہیں وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں, وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں, اکیلے نہیں جاتے جنت میں. اسی لیے امام حسین نے کہا زہیر تم بھی آؤ. امام حسین کو زہیر کی کیا ضرورت تھی بتائیے, زہیر کی ضرورت تھی؟ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کتنی مرتبہ دہراتے رہوں ہر بات کو, میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کس قدر انسانیت سے محبت کرتے تھے, کس قدر ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کسی سے محبت نہیں کرتے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں, آپ کو ہدایت کی فکر ہی نہیں ہے, آپ کو کیا فکر ہے, آپ کو کیا فکر. امام حسین کو فکر تھی زہیر کی, زہیر کو حسین نے بچایا ہے. زہیر نے آ کے حسین کی مدد نہیں کی, زہیر نے خود اپنے حق میں اچھا فیصلہ کیا, اچھا فیصلہ کیا زہیر. امام حسین علیہ السلام کو حور کی ضرورت نہیں تھی. آپ یہ مت سمجھیے کہ حسین غریب ہو گئے تھے, اکیلے تھے, حور کی ضرورت تھی. اگر حور آ جاتے تو حسین شہید نہ ہوتے, آئے حور تب بھی حسین شہید ہوئے. حور نے آ کے کیا کیا, حور نے آ کے خود اپنی زندگی بچا لی. امام حسین جو حور کے لیے فکر مند تھے وہ اس لیے کہ کہیں حور اپنے لشکر کے ساتھ جہنم میں نہ چلا جائے, حور کی بڑی فکر تھی حسین کو. حسین بہت بہت عظیم ذات کا نام ہے. ابھی ہم نے حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے. میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں شعر پڑھا تھا پیام صاحب کا کہ زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی, وہ جان مشرقین اکیلا ہے آج بھی, اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے, اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی. حسین اتنے عظیم ہیں, اتنے عظیم ہیں, اتنے عظیم ہیں. قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا, انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. امام حسین وہ تھے کہ جانوروں کی پیاس بھی حسین کو برداشت نہیں. آپ اور حسین, آپ بہت دور ہیں حسین سے. یہ مجلسیں اس لیے برپا کی جا رہی ہیں عزیزان گرامی, یہ جو اتنا آپ کے لیے یہ اتنا جو انتظام کیا جا رہا ہے, جو اتنا خرچ کیا جا رہا ہے, یہ سب سستا ہے اگر آپ حسین سے قریب ہو جائیں. یہ جو اتنی محنت کی جا رہی ہے, جو اتنا فرش بچھایا جا رہا ہے, جو اتنا جو ہے اس تحریک پر جتنی دولت خرچ کی جائے حسین کی تحریک پر اتنا کم ہے. مجلسوں پہ جتنا پیسہ خرچ کیا جائے سب جائز ہے. وہ اس لیے عزیزان گرامی, اگر جو اس کا مقصد ہے وہ بہت عظیم ہے. اگر یہ پوری دولت خرچ ہو جائے, اس کے نتیجے میں اگر حسین مل جائے, اگر ہم حسین سے قریب ہو جائیں, تو یہ دولت کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر یہ ساری دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم حسین سے قریب نہ ہو سکے, کربلا والوں سے قریب نہ ہو سکے, یہ جذبے اگر ہمارے دل میں پیدا نہ ہو سکے, کربلا والے کون تھے اور ہم کون ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم وہ ہیں جو دوستوں پہ رحم نہیں کھاتے, کربلا وہ ہے جو دشمنوں پہ رحم کھاتی ہے. ہمارے اور حسین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اگر یہ عزادار حسین سے قریب ہو جائیں عزیزان گرامی, تو یہ 10 دن بہت زیادہ ہیں, ایک رات کافی ہے حسین سے, ایک لمحہ کافی ہے. اگر آپ ابھی جو بیٹھے تھے اٹھیں گے تو حسینی بن کے اٹھیں گے. اگر یہ جذبہ آپ کے اندر کہ پروردگار دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اندر حسین کا جذبہ عطا فرما, کہ ہم دشمنوں پہ رحم کھا سکیں. ہم دوستوں کی پیٹ پہ خنجر کھونپتے ہیں اور حسین ابن علی دشمنوں پہ رحم کھاتے ہیں, کیونکہ جو گھوڑے سے زمین پر آتا ہے حسین اس کے لیے تڑپتے ہیں. یہ تھوکے بھی کوئی منہ پہ تو ماتھے پہ بل نہ ڈال, تارے نگاہ لطف پہ تلوار روک لے. یہ جو جذبے ہیں کربلا کے, یہ جو حقیقت کی کربلا ہے, اس سے ہمارا کتنا فاصلہ ہے. بس عزیزان گرامی, اس سارے فاصلے کو حر نے چند لمحوں میں طے کر لیا. اتنا بڑا فاصلہ کفر اور ایمان کے درمیان کا فاصلہ, اس فاصلے کو حر نے چند لمحوں میں طے کر لیا اور حسین ابن علی کے قدموں میں آ کے اپنے آپ کو نبھڑا دیا اور اپنے آپ کو گرا دیا, اپنے آپ کو قربان کر دیا. میں بھی عرض کر چکا, آج تقریباً جناب حوری کے مسائل پڑھے جاتے کہ انیس کہتے بخدا فارس میدان تحور تھا, زور بازو کا نمایاں تھا پریشانوں سے, دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے, برچیاں اڑتا تھا دب دب کے فرزانوں سے, آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے, خود رومی کی جو زو تابا فلک جاتی تھی, چشم خورشید میں بجلی سے چمک جاتی تھی. وہ طاقتور, وہ دلیر, وہ شجاہر جب امام حسین کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت. امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے شرمندگی کا احساس کرتے ہیں جناب. شاید امام حسین نے کہا ہو تو میرا مہمان ہے, مہمان کے حسین کو ضیافت نہیں کر سکتا, خیمے میں اگر کوئی پانی کا قطرہ ہوتا تو مہمان کی کم سے کم توازو یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آئے, اگر کافر بھی مہمان بن کر آئے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اکرم الضیف لو کان کافرا, اپنے مہمان کا خیال رکھو, اپنے مہمان کی میزبانی کرو, چاہے چند قطرے پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. کتنا حسین کا دل چاہتا ہوگا کہ میرے فدائی حر کو, میرے مہمان حر کو خیمے سے
وہ ایک گلاس پانی ایک کٹورا پانی لے کے آگے پیش کروں، لیکن کہتے ہیں حور میں تیری کوئی ضیافت نہیں کر سکا. حور کہتے ہیں مولا اس سے زیادہ شرمندہ نہ کیجیے، اس لیے کہ خیموں میں التش کی جو صدایں بلند ہو رہی ہے شاید میں اس کا ذمہ دار میں ہی تھا. لیکن حسین کہہ رہے تھے نہیں حور نہیں، یہ خود میرا فیصلہ تھا، یہ میرا فیصلہ تھا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ نے جو مجھ سے کام لینا تھا وہ مجھ سے لے رہا ہے، اور تمہیں جو توفیق ملی ہے اس کے لیے تم شکر خدا کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی حر پیدا کیا، تم انشاءاللہ آخرت میں بھی حر بنو گے. عزیزان گرامی، حر وہی تو ہے جو اپنے بیٹے کے لاشے پہ خرامہ خرامہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا مولا آقا حسین مجھ سے پہلے پہنچ گیا. بس میں یہی کہوں گا کہ آقا حسین اس وقت کوئی حر نہ ہوگا جو آپ کو سنبھال سکے. جمالی اکبر کے سینے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی